الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واستغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق الله العظيم. حاضرین محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی ہے جس کو ایک صحابی نے نقل کیا ہے، اور وہ اس کا حاصل اور خلاصہ میں عرض کیے دیتا ہوں. وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی کا لقمہ حرام طریقے سے کھایا یا کسی کا مال کھایا اور اس سے پھر لقمہ حرام کھایا، جیسا کہ بہت سے لوگ مختلف طریقوں سے مال حرام شیر مادر سمجھ کر ہضم کر جاتے ہیں، رشوت کا مال ہے، چوری کا مال ہے، ڈاکے کا مال ہے، بغیر اجازت کسی کا مال کھا لیا، تو فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت جتنا کھانا اس نے کھایا ہے اس کے بقدر اسے جہنم کے انگارے کھلائے گا. یہاں تو انسان مزے لے لے کے کھاتا ہے، ہنسی مذاق کرتا ہے، لوٹ کے لاتے ہیں اور پھر یار دوستوں میں اڑاتے بھی ہیں اور مذاق بھی کرتے ہیں اس کا جس کا مال چھین کر کھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اس قدر مال جو اس نے کھایا ہے قیامت کے دن جہنم کے انگارے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے پیٹ میں ڈالیں گے، اس کو کھلائیں گے. تو حقیقت یہ ہوئی کہ جو لقمہ حرام ہمارے پیٹ میں جا رہا ہے اصل میں وہ لقمہ حرام انگارے ہیں جن کو ہم کھا رہے ہیں. ظاہری اعتبار سے ہمیں اس کا ابھی ادراک نہیں ہو رہا، احساس نہیں ہو رہا، لیکن حقیقت میں ایسا ہی ہے. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ کوئی شخص ماچس کی تیلی جیب میں رکھے ہوئے ہے تو ظاہری اعتبار سے تو وہ سمجھ رہا ہے کہ میں نے ماچس کی تیلیاں رکھی ہوئی ہیں، لیکن حقیقت میں آگ ہے، وہ اپنی جیب میں اس نے آگ رکھی ہوئی ہے. البتہ اس مسالے کو جب دوسرے مسالے سے ٹکرائے گا تو اس سے آگ بھڑک جائے گی. اسی طریقے سے ہم نے اپنے پیٹ میں حرام لقموں کو جو جمع کیا ہے، جب آخرت کا پانی اسے لگے گا تو یہ جہنم کے انگارے بن جائیں گے. اسی طرح آپ نے اسی میں مزید آگے فرمایا کہ جو شخص حرام کا لباس پہنتا ہے، ناجائز طریقے سے حرام کا مال لوٹا اور پھر اس کا لباس بنا کر پہنا، تو ظاہر اعتبار سے تو اس نے لباس پہنا ہے جسے پہن کر لوگوں میں جاتا ہے اور اپنے آپ کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت بڑا آدمی ہے، لوٹ کا مال استعمال کر رہا ہے وہ، لیکن اپنے آپ کو اس نے اس کے ذریعے سے لوگوں میں فخریہ طور پر مشہور کر رکھا ہے. فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کا لباس پہنائیں گے، جہنم کا لباس. اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو شخص دوسروں کو تکلیف دیتا ہے، بہتان باندھتا ہے، الزام لگاتا ہے، جیسا کہ ہمارے ہاں آج کل مختلف طریقے ہیں الیکشن کے زمانے میں ایک دوسرے پر جو الزام تراشیاں ہوتی ہیں، بہتان لگاتے ہیں، سچ جھوٹ سب اس میں شامل ہوتا ہے، اور علل حیران لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر ایک دوسرے کے جو عیب گنواتے ہیں، بیان کیے جاتے ہیں، اس میں سچ جھوٹ بھی سب شامل ہوتا ہے. تو فرمایا اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کو قیامت کے دن ایسے ہی رسوا فرمائیں گے، جس طرح یہاں سب لوگوں کے سامنے رسوا کرتا ہے، ایسے ہی قیامت کے دن اس کی رسوائی ہوگی. اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. اور اسی طریقے سے کوئی اور طریقہ کسی کو بدنام کرنے کا اختیار کر لیا، اخبارات میں اس کے خلاف دے دیا، اشتہارات چھاپ دیے، کتابچی اور پمفلیٹ شائع کر کے لوگوں میں تقسیم کر دیے، یا اسی طریقے سے آج کل ٹی وی اور دیگر جو ذرائع ہیں الیکٹرانک میڈیا، اس میں کسی کو رسوا کر دیا، تو یقیناً یہ سب ایسی چیزیں ہیں جس سے دوسرے مسلمان کو ایذا اور تکلیف پہنچتی ہے. اور بعض لوگوں نے اس کو بلیک میلنگ کا ذریعہ بھی بنایا ہوا ہے کہ اس کے ذریعے سے بلیک میل کرتے ہیں. بہرحال یہ جتنے بھی ذرائع ہیں حرام آمدنی کے، یہ یقیناً تشویشناک بات ہے کہ قیامت کے دن ہمیں بھگتنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیں. اس لیے آج ہم ان حرام لقموں سے بچ جائیں، اپنے پیٹ میں ڈالنے سے بچ جائیں، اپنی اولاد کو کھلانے سے بچ جائیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا بڑا ہو، حرام سے اس کی نشو نما ہوئی ہو، حرام مال سے اس کی آبیاری ہوئی ہو، اس کا خون بنا ہو، اس کا گوشت بنا ہو، وہ جہنم کے زیادہ لائق ہے. جہنم کے جانے جہنم کا کے لائق ہے، وہ جنت میں جانے کے لائق ہی نہیں. تو ذرا ہم سوچیں، بعض اوقات آدمی اپنے مال حلال کو بھی حرام کرتا ہے، جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، جو حلال رزق آ رہا اسے بھی حرام کرتا ہے. تو اس لیے میرے عزیز ان تمام امور سے بچنا چاہیے. اسی میں پہلو یہ بھی ہے کہ دوسرے کو تکلیف اور ایذا پہنچانا، اب ایزا کے جتنے بھی طریقے ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں. کسی کے گھر میں بغیر اطلاع کے پہنچ گئے اور پتہ چلا کہ لاؤ لشکر لے کے پہنچ گئے، اب دوسرا سمجھ رہا ہے کہ بھئی میرے بڑے آئے ہیں لہذا کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا، لیکن اب وہ بیچارہ کتنی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہے یہ تو وہی جانتا ہے. اس لیے یہ طریقہ بھی تکلیف دہی کا ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. بغیر اطلاع کے کسی کے گھر میں مت جائیے، اور خاص طور پر اگر جانا ہے تو کھانے کے ٹائم پہ مت جائیں تاکہ وہ آپ کے لیے پریشان نہ ہو. یقیناً وہ بیچارہ کچھ، بعض لوگ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، گھر سے نکل رہے ہیں ایک بجے، دو بجے تک پہنچیں گے، اب ان کا ایک جی کھانا بھی کھانا، پر جب نکل ہی ایک بجے رہو تو اپنے گھر سے کھانا کھا کے نکلو، نہیں جا کے کھانا بھی وہیں، کوئی دعوت بھی نہیں، کوئی اطلاع بھی نہیں، ایسے پہنچ گئے. اور پہنچنے کے بعد اب اگر اس نے بیچارے نے نہیں کھلایا تو پھر لو جی گھر گئے تھے، ان کے گھر تو کھانا بھی نصیب نہیں ہوا، بھوکے ہی واپس آ گئے. تو یہ بھی ایک تکلیف کا طریقہ ہے. ایسے بے تکلف دوست ہے، اس کے کمرے میں چلے گئے اور بغیر کسی اجازت کے اس کی چیزوں کا استعمال شروع کر دیا. یاد رکھیے یہ بھی تکلیف پہنچانے کا عمل ہے. وہ دوست بے شک بے تکلف ہے، لیکن وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کی چیزوں کو اس طرح سے بے محابہ استعمال کیا جائے. حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات لکھی ہے ان کی اولاد نے، ان کے بیٹوں نے، کہ ہمارے والد ہماری اجازت کے بغیر کمرے میں بھی داخل نہیں ہوتے تھے. یعنی اگر آتے تھے، کبھی بول تو آتے نہیں تھے، اور اگر آتے تھے تو اجازت لیتے تھے کہ بھئی میں اندر آ جاؤں، حالانکہ بیٹے سے کس بات کی اجازت لینی. اللہ نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذریعے فرمایا کہ انت و مالک لی ابی کا، تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے. ایک موقع پر جب ایک بیٹے نے اپنے باپ کی شکایت کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میرا باپ میرا مال جو ہے وہ ادھر ادھر اڑا دیتا ہے، ادھر ادھر خرچ کر دیتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوا لیا ان کے والد کو، لیکن ان کے والد نے آ کر کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھئے کہ میں اس کا مال کہاں خرچ کرتا ہوں. اس کی ایک پھوپھی ہے یعنی میری بہن, وہ ضرورت مند ہیں, میں ان پر خرچ کرتا ہوں. اسی طریقے سے ایک اور دو عزیز ہیں, ان پر اس مال کو میں خرچ کرتا ہوں. اور اسی طریقے سے وہ گھر سے نکلے تھے, اس وقت ان کے ذہن میں اس قسم کی باتیں تھیں کہ افسوس تھا اپنی اولاد بیٹے کی طرف سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک میری بات اس نے پہنچائی اور ان کو تکلیف بھی پہنچائی, اور دل میں کچھ اشعار بھی تھے جو اس نے کہے. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آپ پہنچے تو حضرت جبریل امین نے پہلے سے اس کی اطلاع کر دی تھی کہ آپ ان سے پوچھئے کہ اس نے جو راستے میں چلتے ہوئے کچھ اشعار پڑھے ہیں وہ کیا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ اشعار کیا ہیں جو تم نے پڑھے تھے. تو وہ حیران ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہر موقع آپ پر ایمان بڑھا دیتا ہے ہمارا, یعنی ابھی یہ ایسے اشعار ہیں کہ جو میں نے اپنی زبان پر بھی میں نہیں لایا, دل ہی دل میں میں نے ان کو دہرایا ہے, لیکن اللہ نے اس کی اطلاع بھی آپ کو پہنچا دی. پھر آپ کو کہا کہ میں نے یہ اشعار پڑھے تھے, اور پھر وہ بات بھی بتائی کہ بھئی اس کا جو مال ہے پیسے ہیں میں ضرورت پر خرچ کرتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکے کا گریبان پکڑا اور فرمایا کہ انت و مالک لی ابی کا, تو بھی اور تیرا مال بھی سب تیرے باپ کا ہے. اگر باپ بغیر اجازت بھی لے لے تو بیٹے کو حق نہیں ہے کہ وہ پوچھے کہ میرا مال کیوں لیا. اول تو میرا مال کہنے کا بھی حق نہیں. حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث ایک مرتبہ فرماتے ہیں, جب میں چھوٹا تھا تو مائیں اپنے بچوں کے ناز اٹھاتی ہیں, ان کے والد نے ان کی بڑی سخت تربیت کی, حضرت کی آپ بیتی ملتی ہے کئی جلدوں میں اور پڑھنے کے لائق کتاب ہے کہ بزرگوں نے کس طرح سے اپنی آپ بیتی لکھی ہے اور ان کی تربیت کس انداز میں ہوئی. فرمایا کہ میری والدہ نے مجھے ایک تکیہ مجھے بنا دیا تھا بڑا خوبصورت, اس زمانے میں جو اچھے سے اچھا کپڑا ہوتا تھا اس کا ایک انہوں نے خوبصورت سا تکیہ بنا دیا. فرمایا کہ اس کپڑے میں اس تکیے میں میری جان تھی اور بس میں اس کو سینے سے لگائے لگائے پھرتا, چھوٹے بچے ہیں ایک چیز ان کو مل گئی میرا تکیہ ہے وہ اس کو لی پھرتے. ایک دن دیکھا کہ بابا جان جو ہیں وہ بغیر تکیے کے ہیں, تو میں نے اپنے والد سے کہا کہ ابا میں میرا تکیہ لے لیں, میں دوں اپنا تکیہ, یہ میرا تکیہ لے لے. فرمایا کہ ایک تھپڑ لگایا مجھے اور کہا ابھی سے کہتا ہے کہ میرا ہے. فرمایا کہ وہ اس وقت برا تو لگا لیکن وہ دن ہے اور آج کا دن ہے, اب کوئی چیز میں اپنی نہیں سمجھتا, دل سے نکل گیا ملکیت کا خیال. ارے یہاں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارا کب ہے, وہ سب چھوڑ کے جائیں گے یہاں, جو استعمال کر لیا کھا لیا پی لیا اللہ کے راستے میں دے دیا یقیناً وہ تو ہمارا ہے, وہ انشاءاللہ مل بھی جائے گا, اور جو یہاں رہ گیا وہ تو وہ رسا کا مال, اس کو تو لوگ لوٹ کے لے جائیں گے کھا لیں گے, ہمارے تو کسی کام کا نہیں. ایک بزرگ کے پاس ایک صاحب ہدیہ لائے, قیمتی شال تھی زنانی لیڈیز, اور ان کی اہلیہ کے لیے غالباً ہدیہ لائے تھے کہ بھئی یہ آپ ان کو دے دیجئے. تو وہ لے جا کے ہدیہ ان کو دیا کہ بھئی تمہارے لیے ہدیہ آیا ہے, اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ ہے بہت قیمتی شال بھائی, جی چاہتا کہ اس کو سنبھال کے رکھ دیں. تو بیوی نے کہا ہاں بالکل ضرور سنبھال کے رکھ دیجئے. اس کے بعد انہوں نے باہر جا کے اس کو دے دیا کسی کو. اب کچھ عرصے کے بعد کہیں جانا تھا, بیوی کو ضرورت ہوئی, کہا وہ جو آپ نے شال سنبھال کے رکھی ہوئی وہ لے آئیے ذرا پہن کے اوڑھ کے جاؤں گی میں. فرمایا کہ وہ تو میں نے دے دی کسی ضرورت مند کو. کہا آپ تو کہہ رہے سنبھال کے رکھ, کہا سنبھال کی تو رکھی ہے, اگر تم اوڑھتی تو وہ تمہاری یہیں پر استعمال ہو جاتی, یہ تو اب تمہیں ملے گی یقینی طور پہ, اتنی سنبھال کے رکھی ہے کہ اس کا اجر اس کا ثواب اللہ تعالیٰ جو عطا فرمانے والے ہیں یقیناً دنیا میں اس کا اجر ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک سوچ کی بات ہوتی ہے کہ حقیقت میں آدمی یہ سمجھے کہ جو ہم نے اللہ کے لیے دے دیا, ضرورت مندوں کو دے دیا, اپنے عزیزوں پر خرچ کر دیا, رشتہ داروں کو دے دیا, حقیقت میں وہ مال محفوظ ہو گیا ہمارا. اور اس کی نظیر ملتی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک بکری کا گوشت آیا پوری, تو آپ نے اس کو تقسیم فرمایا تقسیم کر دو. نماز پڑھا کر جب آپ آئے تو پوچھا حضرت عائشہ صدیقہ سے غالباً کہ بکری کے گوشت میں سے کچھ بچا ہے یہ سب تقسیم ہو گیا؟ فرمایا کہ ایک سالم ران بچی ہے. فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ واقعی یہی رہ گئی, ورنہ اصل تو یہ ہے کہ یہی نہیں پہنچی آخرت میں, ورنہ جو چلی گئی وہ تو ہمارے لیے جمع ہو گئی پوری. تو حقیقت یہی ہے, جو اللہ کے لیے چلا جاتا ہے اللہ کے راستے میں دے دیتے ہیں, یا اپنے کسی ضرورت مند بھائی پر خرچ کر دیتے ہیں, یا اپنے کے عزیز پر خرچ کر دیتے ہیں. اس لیے ہمیں اس کا خیال بھی رکھنا چاہیے اپنے عزیزوں رشتہ داروں میں, خاص طور پر اگر کوئی مستحق ہے, ضرورت مند ہے اور انہیں تکلیف ہے, بشرطے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہو. بعض لوگ پیسوں کو ناجائز استعمال کرتے ہیں, تو ناجائز استعمال کی بات نہیں, مگر ضرورت ان کو ہے اس کی. ان کے گھر میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کئی کئی دن کھانا نہیں پکتا. اگر آپ کو اس کی اطلاع مل جائے خاموشی سے, ان کے گھر میں کچھ راشن ڈلوا دیں, پتہ چلا کہ جی بچے ہیں اسکول جاتے ہیں یونیفارم نہیں ہے, ان کو یونیفارم دلوا دیں. پتہ چلا بچوں کے پاس کتابیں نہیں ہیں ضرورت کی پڑھنے کی, کتابیں دلوا دیں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں, ہم از خود معلوم کر کر کے بھی ان کے ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں. ہماری شریعت تو ایسی ہے کہ ہدیہ لینے دینے میں بھی شریعت نے اس بات کا خیال رکھا ہے. بزرگوں نے ہمیں یہ بات بتائی کہ کسی کو اگر ہدیہ دینا ہے تم نے, تب بھی یہ دیکھو بھائی اس کو ضرورت کس چیز کی ہے, یا کون سی چیز ان کی زیادہ کام آنے والی ہے, تو وہ ہدیے میں چیز دو, یقین اس سے اسے دلی خوشی ہوگی کہ اس نے میری ضرورت کو سمجھا. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں کہ ہمارے پاس بعض لوگ, ایک صاحب آیا کرتے تھے, ہدیے میں وہ کیا لاتے تھے, کبھی قلم لے کے آ گئے, کبھی کاغذ کا دستہ لے آئے, کبھی دوات سیاہی کی دوات لے آئے, کیونکہ ہماری ضرورت کی یہی چیزیں تھیں. تو فرمایا کہ اس سے اتنی خوشی ہوتی تھی کہ دوسری اگر اس سے زیادہ بہتر اور بڑھ کر قیمتی چیزیں بھی لاتے تھے تو اس سے اتنی خوشی نہیں ہوتی تھی, اور اس سے محبت بھی ہوتی تھی کہ بھئی یہ ہماری ضرورت کو سمجھتا ہے. تو اصل یہی ہے کہ اپنے عزیز رشتہ داروں کی ضرورت کو سمجھ کے اگر ان کی ضرورت کے مطابق آپ جو ہے وہ ان کو ہدیہ دیں گے, تو یقیناً یہ آپ کے لیے بھی اور اس کے لیے بھی بہتری کا ذریعہ ہوگا. ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی نے گھڑی دی, دوسرے نے بھی گھڑی دے دی, تیسرے نے بھی گھڑی دے دی, چوتھے نے, اس کے اب جگہ نہیں گھر میں لگائے کہاں گھڑیاں, اتنی ساری گھڑیاں آ گئی. یا کسی نے ادھر کی شیشی دی, دس آدمی ادھر کی شیشی اٹھا لائے, ایک ہی چیز کئی کئی جمع ہو جاتے ہیں سیٹ, اس سے اس کی ضرورت بھی پوری نہیں ہوتی, اسے کوئی خوشی بھی نہیں ہوتی. جب کھلتا کہتا ہے بھائی یہ تو پہلے بھی آ گئی ہمارے پاس, یہ تو ہمارے پاس پہلے بھی ہے, تو اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی. یہی وجہ ہے کہ شریعت یہ چاہتی ہے کہ تم صدقہ بھی کرو تو وہ بھی پیسوں کا دو. سب سے بہتر صدقہ یہ, یا تو اگر کوئی ضرورت مند ایسا ہے آپ کو پتا اس کی ضرورت, تو پھر تو جو ہے وہی چیز دے دو. لیکن اگر یہ معلوم نہیں ہے تو پھر ایسی صورت میں نقد روپیہ دے دو. اس سے یہ ہوگا کہ وہ اپنی ضرورت ان پیسوں سے پوری کر لے گا. اگر اسے کپڑے کی ضرورت ہے کپڑا لے لے گا, کسی اور چیز کی ضرورت ہے وہ خرید لے گا. اب پتہ چلا کہ ہمارے ہاں یہ مشہور ہو گیا جی کالا مرغا ذبح کر دو صدقے میں, کالا بکرا ذبح کر دو. آپ دیکھو سارے بکرے کالے کالے لے کے کھڑے ہوں گے ہم حسن اسکوائر پہ, اور صدقے کا بکرا ہوتا بھی ایسا ہے کہ پھونک مارو تو مر جائے, ذرا سی تیز ہوا چلی اور ہو گیا, چھری پھیرنے کی بھی شاید ضرورت نہ ہوتی وہ کبھی. تو ایسا مرگلا سا بکرا صدقے کے اندر دیتے ہیں, جان اتنی تگڑی ہے اپنی, لیکن وہ دیں گے. بھائی اول تو یہی غلط ہے کہ جان کا بدلہ جان, یہ غلط. بعض لوگوں میں مشہور ہے کہ میاں اگر تم اس کی جان بچانا چاہتے ہو تو جان کا صدقہ دے دو. اب جان کا صدقہ کیا ہے, وہ کہتے ہیں جی بکرا کاٹو. اب بےچارے کے پاس کھانے کے پیسے نہیں ہیں, دوائی کے پیسے نہیں ہیں, اور پتہ چلا کہ جناب 6,000 کا اور 8,000 کا یا جو بکرا ہے بکری خرید کر اب وہ صدقہ کر رہا. یاد رکھیے شریعت ہماری ایسی نہیں ہے کہ ہم بلا وجہ کسی کو تکلیف دیں. شریعت تو بڑی آسان, ارے اللہ کے بندو اگر 10 روپے کی گنجائش ہے 10 روپے کا صدقہ دو, 5 روپے کی گنجائش ہے 5 روپے کا صدقہ دو, 100 روپے کی گنجائش ہے 100 روپے کا صدقہ دو. کون کہتا ہے کہ 10,000 کے بکرے خرید کے صدقہ کرو؟ ہاں اگر اللہ نے اس کی بھی توفیق دی ہے تو یقیناً کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن یہ عقیدہ مت رکھیے کہ ادھر اس کے گلے پہ چھری چلے گی ادھر مریض اٹھ کے کھڑا ہو جائے گا, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ غلط طریقہ ہے, عقیدہ بھی غلط. ہاں اتنی بات آپ نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ صدقہ دو, صدقہ دینے سے مصیبتیں دور ہوتی ہیں. تو یہ اصل چیز ہے کہ صدقہ ہم دیں, اس سے مصیبتیں یا مسائل حل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے صدقہ دے. اب صدقہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. صدقہ ایک روٹی کا ٹکڑا بھی ہو سکتا ہے, ایک انڈا بھی دیا جا سکتا ہے, اور اسی طریقے سے کوئی بھی چیز. ہمارے یہاں تو مشہور و معروف چیزیں ہو گئی کہ بھائی یہی صدقے میں دینی ہے اور اس کے علاوہ کچھ اور دینا نہیں. تو شریعت آسانی چاہتی ہے. یرید اللہ بکم الیسر, اللہ تمہارے لیے آسانیاں ڈھونڈتا ہے. ولا یرید بکم العسر, تم پر تنگی اور مشقت نہیں چاہتا. اللہ تعالیٰ بڑے قریب رب ہیں, وہ تو ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے بندے اس کی طرف آئیں, رجوع کریں, توبہ کریں, استغفار کریں, مشکل ہیں تو اس سے مدد چاہیں. آج جمعے میں نے یہی بات عرض کی تھی اور اسی بات کو بیان کیا تھا کہ ہم رات دن کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین, اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں, آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہم اللہ کی طرف تو رجوع ہی نہیں کرتے. ہماری مصیبتیں پریشانیاں ہوتی ہیں, ہم سارے اسباب دنیا بھر کے ان کو اختیار کرتے ہیں, ایک نہیں کرتے تو جو حقیقی مسبب ہے اس کا سبب ہم اختیار نہیں کرتے. شریعت نے ہمارے اسباب اختیار کرنے سے نہیں روکا, نہ منع کیا ہے. جو ظاہری اسباب ہیں آپ انہیں بھی استعمال کریں, اختیار کریں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ حقیقی بھروسہ وہ صرف مسبب الاسباب پر کریے. ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں, علاج کرائیں, کوئی حرج کی بات نہیں ہے, لیکن شفا اللہ کے ہاتھ میں. اس نیت سے جائیں کہ میں علاج اس لیے کر رہا ہوں کہ سنت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی بیمار ہو جائے تو علاج کرے, دوا لے, حبیب طبیب حاذق کو دکھائے. ایسے ماہر طبیب کو دکھاؤ جو تمہارے نفس شناس ہو, جو تمہیں تمہاری بیماریوں کو سمجھتا ہو. انشاءاللہ اگر تشخیص درست ہوئی, حکیم کی اگر, طبیب کی, ڈاکٹر کی اگر تشخیص درست ہے اور اس نے اس تشخیص کے مطابق دوا دی ہے, تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ نے فرمایا کہ بیماری بھی اللہ ہی نے نازل کی ہے اور بیماری کا علاج بھی اللہ ہی نے اتارا ہے. اس لیے جب تشخیص کے مطابق علاج تجویز کیا جاتا ہے شفا ہو جاتی, لیکن بعض اوقات لاکھوں کروڑوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں, تشخیص نہیں ہوتی, بیمار رہتا ہے. ہمارے ایک عزیز بیمار ہو گئے, کئی دن سے بخار چلا آ رہا تھا, پریشانی بھی ہوئی. اب انہوں نے ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ جی ہو سکتا ہے اس میں مجھے تو جو ہے وہ کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بھئی تمہیں یہ مرض ہے, اس کا ٹیسٹ کرا لیا لیکن بخار پھر بھی نہیں گیا. دوسرے ڈاکٹر کو بدلا کہ بھئی اس کے بعد کئی دن سے دوا لے رہے. اس ڈاکٹر کے پاس گیا, اس نے کہا مجھے تو ڈینگی معلوم ہوتا ہے, ڈینگی ٹیسٹ کرا. اس نے کہا ہاں بھی اثرات تو ہیں اس کے بھی, یعنی پہلے نے ہیپاٹائٹس بتا دیا, دوسرے نے یہ بتا دیا. اب اس کے بعد لیبیاٹری میں اتفاق سے ایک ڈاکٹر مل گئے, تو انہوں نے کہا کہ بھئی اگر چاہو تو ملیریا کا بھی ٹیسٹ کرا لو, ہو سکتا ہے کہ وہ, کیونکہ کچھ پتہ نہیں ہے, بخار تو نہیں اتر رہا ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. اب ڈاکٹر نے تو ڈینگی کی دوائیاں تو کوئی ہوتی نہیں, کہا کہ یہ استعمال کرو. دو چار دن اتفاق سے دوائیاں بھی, وہ جو معمولی سی دوائیاں ہوتی ہیں وہ, یا لوگوں نے آج کل پپیتے کے پتے اور پپیتے اور نہ جانے کیا کچھ, وہ سب بھی استعمال ہوتے رہے, بخار نہیں گیا, لیکن پلیٹ ریٹ بھی بڑھ گیا لیکن بخار نہیں جا رہا. اب وہ خیف ملیریا کا ٹیسٹ کرایا, پتہ چلا جائے ملیریا کی بھی آثار, تو ڈینگی کے بھی ہو گئے, فلاں کے بھی ہو گئے, سبھی کے آثار پائے جا رہے ہیں رپورٹوں میں. لیکن خیر انہوں نے جب دیکھا کہ ملیریا کا معاملہ ہے تو پھر انہوں نے کہا کہ اب سب چھوڑ دو, ملیریا کا علاج کرو. اور ماشاء اللہ ملیریا کی علاج جب کیا, یعنی تجویز تشخیص صحیح ہو گئی, اسی دن سے الحمدللہ ایک خوراک کے بعد فائدہ ہونا شروع ہو گیا. تین دن کے اندر اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کمزوری تھی وہ آہستہ آہستہ ختم ہو گئی. تو یہ حقیقت ہے, جب بیماری جو ہوتی اس کی تشخیص صحیح ہو جائے. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جب گھر سے نکلو, کسی حکیم کے پاس جا رہے ہو, ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہو, دو رکعت کا وقت ہے تو دو رکعت پڑھ کر دعا کر لو, اور اگر دو رکعت کا وقت نہیں ہے تو کوئی بات نہیں, خالی دعا کر لو کہ یا اللہ میں ڈاکٹر کے پاس طبیب کے پاس جا رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ یہ ڈاکٹر کیسا ہے کیسا نہیں ہے. ایک تو یہ کہ صحیح ڈاکٹر مل جائے, دوسرا یہ کہ اس کو مرض کا علم ہو جائے, صحیح تشخیص درست ہو جائے, پھر جو تجویز کرے وہ دوا فائدہ مند بھی ہو جائے. تو یہ دعا کر کے گھر سے نکلو. تو آپ نے ظاہری اسباب بھی اختیار کیے اور جو حقیقی مسبب ہے اس کو بھی اختیار کیا. انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ نے چاہا تھا. تو اپنے طور پہ آدمی کو فکر ہونی چاہیے. آپ کے پیسے اگر ناجائز دواؤں میں جا رہے ہیں تو آپ فوراً رجوع کریں اللہ سے کہ یا اللہ یہ میرا مال حلال ہے اور اس طریقے سے یہ رات دن صبح شام اتنے پیسے میرے ضائع ہو رہے ہیں, مدد مانگے تو صحیح, پھر دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے. تو انشاءاللہ بات یہی ہے کہ یہ طریقے ایسے ہیں کہ اس میں ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع ملتا ہے. اور آج کل کے تو جیسے حالات ہیں, قدم قدم پر ضرورت ہے دعاؤں کی. دعا پڑھ کے گھر سے نکلیں, اللہ سے مانگ کر چلیں اپنی حفاظت کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے. جو دعائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان دعاؤں کو پڑھیے, اللہ سے دعا بھی کیجیے اللہ حفاظت فرما, اصل حفاظت آپ ہی کی حفاظت. تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر چلیں گے آسانی بھی ہوگی, سہولت بھی ہوگی اور سارے معاملات درست ہوتے چلے جائیں گے. بہرحال اصل معاملہ یہ ہے کہ ہم کسی کو تکلیف دینے والا عمل نہ کریں, نہ کسی کی اجازت کے بغیر اس کی چیز استعمال کریں, اور نہ ہی کوئی ایسا طریقہ اختیار کریں جھوٹ بول کر پیسے کمانا, حرام, رشوت, اور اسی طریقے سے بہتان بازی. کسی نے کہہ دیا بھائی تم اس کو بدنام کر دو تو میں اتنے پیسے دوں گا, اب اس کے جو ہے وہ عزت اچھال دی, اخبارات میں بھی دے دیا, پمفلیٹ بھی شائع کر دی, ساری چیزیں دوسروں کو تکلیف دینے. یاد رکھیے کہ اس کا نتیجہ بھی بہت برا ہے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے منع فرمایا کہ تم ایسے عمل کی طرف مت جاؤ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے. اسی طریقے سے بعض لوگ اپنے عزیز رشتہ داروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں جو اور بھی زیادہ برائی, یعنی ایک عام مسلمان کو تکلیف پہنچانا بھی کوئی جائز نہیں ہے, تو اور مزید اپنے عزیز رشتہ دار جن سے تعلق ہے ان کو تکلیف پہنچانا, جان بوجھ کے ایسا نہیں کرنا چاہیے. نادانستگی میں اگر ہو جائے تو اس کا بھی علاج یہ ہے کہ ان سے پھر بھی کہہ دو بھی اگر کوئی بات بری لگی ہو معاف کر دینا. ہمارے ایک زمانے میں ایک عام سا رواج تھا کہ جب جدا ہوتے تھے تو ایک دوسرے سے معافی تلافی کر لیا کرتے تھے, کبھی کہا سنا معاف کر دینا, تو کم سے کم اتنا کہہ دے آدمی. اس سے بھی انشاءاللہ بہت سارے فوائد حاصل ہو جائیں گے. اور یہ کہہ بھی دیں کہ کوئی بات دانستہ غیر دانستہ طور پر مجھ سے سرزد ہو گئی ہو اور کوئی غلطی ہو گئی ہو, بھائی مجھے معاف کر دینا, تو الحمدللہ اس سے بہت فائدہ ہوتا ہے. ہمارے دو صحباب بعض اوقات آ کے بیٹھتے ہیں تو کبھی مجلس کے اندر ہنسی مذاق کی بات بھی ہو جاتی ہے تو ہم ان سے آخر میں یہ کہتے ہیں کہ دیکھو بھائی ہنسی مذاق تو اپنی جگہ, اس لیے کہ شریعت نے اس سے منع نہیں کیا, جہاں تک صحیح مذاق ہو اور صحیح تو اس میں حرج نہیں ہے, لیکن یہ کہ اگر پھر بھی اس سے کسی کو تکلیف پہنچی تو وہ معاف کر. تو الحمدللہ ہمارے دو صحباب بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی نہ صرف ابھی معاف کیا بلکہ آئندہ کے لیے بھی معاف, اگر کبھی کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف. تو بہرحال یہ حفظ ما تقدم کے طور پر ان تمام صورتوں کو اپنانا چاہیے اور دوسروں کو تکلیف دینے سے, ایذا پہنچانے سے کوشش کرنا چاہیے کہ بچیں. اپنی ذات کو آپ ایسا بنا لیں کہ دوسروں کے لیے غیر مضر ہو جائے, مضر نہ ہو, ایک عام مسلمان کے لیے بھی. بعض لوگ برابر میں نے صف میں دیکھا کھڑے ہو کے آ جاتے تو پورا اوپر سے نیچے تک گھور کے دیکھتا ہے, یہ بھی دیکھنا صحیح نہیں, اس سے بھی بچیں. تکلیف تو تھوڑی سی ہوئی اس کے غلط عمل سے, بیچ میں گھس گیا, اب وہ بیچارہ کھڑا ہونا دشوار ہو رہا ہے, لیکن پھر بھی گھور گھار کے مت دیکھیں, بس یہ سمجھیں کہ بھائی اس آدمی کی سمجھ ہی اتنی ہے, اگر اس کو سمجھ ہوتی تو کیوں ایسا عمل کرتا. لوگوں کو بھی چاہیے, بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ سب میں جگہ نہیں ہے, خود آگے کھڑے ہو گئے, آئیے بڑی دوسرے کو آگے کر دیا, خود بھی گزرے ہیں اس میں. ارے بھائی کیوں ایسا کرتے ہو, لوگوں کو چاہیے ملتے چلے جائیں تاکہ جو جگہ ہو آخر میں ہو. ہوتا یہ جگہ آدھے آدمی کی نہیں ہوتی اور پورا آدمی اس میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے, اور مجبوراً دائیں بائیں ہو کے بھج بھجا کے لوگ جگہ دے بھی دیتے ہیں, لیکن یاد رکھیے ساری نماز کا خشوع اور ساری نماز کا خضوع خراب ہو جاتا, دل ہی نہیں رہتا نماز میں, غصہ آتا رہتا ہے طبیعت کے اندر, انسانی فطرت ہے. اس لیے ایسا عمل مت کیجیے, کسی کو اندر گھسانے کی ضرورت نہیں ہے اگر جگہ کم ہے. ہاں جگہ ہے تو بے شک آگے آ جائیے بلا لیں, لیکن جگہ نہیں ہے تو ساتھ ہوتے چلے جائیے, بس جو گنجائش ہوگی وہ آخر میں ہوگی, اور آخر میں ہوتے وقت بعض اوقات اور بیچ میں کوئی تنگی ہوگی وہ بھی دور ہو سکتی, اس سے کافی فوائد. تو اس لیے اصل یہ ہے کہ ہمارے کسی عمل سے تکلیف نہ ہو. اب میں نے دیکھا آپ بھی دیکھتے ہیں مسجد میں بعض لوگ ظہر کی نماز اثر کے آج کل یہی ہوتی ہے، اب سنتیں پڑھنے کے لیے آگے نہیں کھڑے ہوتے بلکہ یہاں ستون کے آگے کھڑے ہو جائیں گے، اب کسی نے نکلنا نہیں نکل سکتا، کھڑا ہوا اس کی انتظار میں۔ تو ایسا کوئی عمل نہ کرو بھائی، ہماری عبادت اس لیے نہیں ہے کہ وہ دوسروں کے لیے ایذا کا سبب بنے، عبادت تو اس لیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہم دوسرے کو ایذا پہنچا کر اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہیں۔ نماز دو چار صفحے بڑا، اتنی بڑی مسجد ہے پھر بھی تنگ ہو کے بیٹھتے ہیں، آگے چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے پہلی صف حاصل کرنے کے لیے جو مسجد کا نظام ہوتا ہے، دائیں بائیں جو ہم نے چیزیں رکھی ہوئی ہیں کہ بھئی اس کو لوگ آگے پیچھے کر کے پہلی صف میں کھڑے ہو گئے، پتہ چلا کہ وہ بعض لوگ راستے میں ہی کھڑے ہو گئے، پھر آنے جانے والوں کے لیے پریشانی ہو جائے، کسی کو ایمرجنسی میں نکلنا ہو تو وہ نہیں نکل سکتا بےچارا۔ تو اس لیے ان تمام امور سے بچنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کو ایذا دینے والے نہ بنے بلکہ ہماری ذات دوسروں کے لیے راحت رسانی کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی آپ کو تمام مسلمانوں کو عافیت اور خیر کا ذریعہ بنا دے، اور دوسروں کے لیے راحت کا ذریعہ بن جائیں ہم، ضرر اور تکلیف کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہماری ان باتوں کو جو کہی گئی ہیں اخلاص کے ساتھ اللہ قبول فرما لے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر قسم کے شر سے فتنوں سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما۔ بھائی عبداللہ صاحب، بھائی خورشید صاحب، عثمان صاحب اور دیگر بہت سے نمازی ہیں بیمار، دعا فرمائیے اللہ سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ بھائی زبیر النبی صاحب بھی گھر پر آ گئے ہیں الحمدللہ، ان کے لیے بھی دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مزید انہیں صحت کاملہ عطا فرما کر پہلے سے بہتر صحت عطا فرما۔ ہم میں، ہمارے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں جو بھی بیمار ہیں، ہم سے کسی نے کہا ہے یا نہیں کہا، یا اللہ اپنے فضل سے سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب سے زیادہ محتاج ہیں، کمزور بھی ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہماری تمام کمزوریوں سے آپ واقف ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے بچا۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے رسوائیوں سے بچا، دنیا کی اور آخرت کی رسوائیوں سے بچا کر اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما۔ یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين۔ یا اللہ جب تک رہیں استقامت کے ساتھ دین پر استقامت کے ساتھ ہم دنیا میں رہیں، اور اے اللہ شر سے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ ہمیں عطا فرما۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے جب اس دنیا سے جانے کا وقت آئے خاتمہ ایمان پر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔